الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کے شروع میں ان ایمان والوں کی چند صفات اور ان کے چند اوصاف کو بیان کیا ہے جو کامیاب اور فلاح یاب ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح یاب ہیں۔ لفظ فلاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ فلاح کے مفہوم کو اور معنی کو ادا کرنے کے لیے ہماری اردو زبان میں کوئی ایسا جامع لفظ موجود نہیں جو پورے طور پر اس کے مفہوم اور مطلب کو ادا کر سکے۔ یا ہم کامیاب والا ترجمہ کرتے ہیں لیکن وہ گویا اس فلاح کے مفہوم کو ادا کرنے کے معاملے میں قاصر ہے، ذرا اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ فلاح عربی زبان میں کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی خوشحالی کو۔ گویا جو لوگ وہ ایمان والے، ان ایمان والے دنیا اور آخرت کی خوشحالی پانے والے ہیں، کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ فضول اور لایعنی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، سائیڈ لے لیتے ہیں۔ گویا فضول اور لایعنی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ شرط ہے فلاح یاب اور دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل کرنے کے لیے، اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہو مالا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ میں ابھی بتلاؤں گا لا یعنی کس کو کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ ارشاد کی اہمیت آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث بہت ہیں جن کو حضرات محدثین نے اپنی کتابوں میں ترتیب دے کر امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہی حضرات محدثین میں ایک بڑے مشہور محدث جو علم حدیث کے ماہر ہیں، جن کا نام اور کنیت ہے ابو داؤد سلیمان ابن اشعث سجستانی، یہ ابو داؤد شریف ہم لوگ بولتے ہیں، یہ انہی کی ترتیب دی ہوئی حدیث کا ایک مجموعہ ہے جس کو انہوں نے ترتیب دیا ہے، اور جس میں وہ جو احادیث سے ان کا جب حوالہ دیا جاتا ہے تو ابو داؤد شریف بولتے ہیں۔ یہ امام ابو داؤد حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، تقویٰ اور طہارت، زہد اور ورا کے اعتبار سے بھی ان کا مقام بڑا اونچا تھا۔ ان کی ایک آستین اس زمانے میں جیب آستین میں ہوا کرتی ہے، جیسے آج کل یہاں ہوتی، تو دو آستینوں میں سے ایک آستین جس کے اندر جیب ہوا کرتی تھی وہ تو ضرورت کی وجہ سے چوڑی رکھتے تھے، دوسری آستین جس میں جیب نہیں ہوتی تھی چونکہ وہاں ضرورت نہیں ہے اس کو تنگ رکھتے تھے۔ آج کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ لیکن وہ گویا ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کر۔ تقویٰ کے بڑے اونچے مقام پر فائز تھے۔ ایک مرتبہ ایک کشتی کے اندر سوار جا رہے تھے، کشتی کنارے پر سے گزر رہی تھی، کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس کو آئی چھینک اور اس نے کہا الحمدللہ۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کو چھینک آوے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، گویا اس کے لیے الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور جو آدمی اس کی زبان سے الحمدللہ سنے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور یہ کہنا واجب ہے، یہ واجب ہے، جیسے سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ بعض مسئلے فقہا اپنی کتابوں میں گویا امتحان لینے کے لیے طلباء کا ذکر کرتے ہیں کہ بھائی وہ سنت کون سی جو فرض سے افضل ہے، تو سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب فرض، لیکن یہ سنت جو ہے وہ یہ جواب سے افضل ہے۔ تو بہرحال یہاں چھینک آنے کے اوپر الحمدللہ کہنا یہ تو سنت ہے، اور جو آدمی اس کی زبان سے الحمدللہ سنے اس کے لیے ضروری ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے، نہیں کہے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو حضرت امام ابو داؤد ایک مرتبہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے، ایک آدمی کنارے کے اوپر کھڑا تھا، اس کو آئی چھینک اور اس نے کہا الحمدللہ۔ اب یہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں اس سے پہلے کشتی اپنی رفتار کی وجہ سے، جو اسپیڈ کی وجہ سے آگے نکل گئی۔ اب یہ یرحمک اللہ کہتے تو اس کے کان میں آواز نہ پہنچتی۔ دیکھو یرحمک اللہ اس طرح کہنا چاہیے کہ اس کے کان میں آواز پہنچے، جیسے کوئی سلام کرے نا، تو ابھی میں نے کہا سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اس طرح جواب دینا چاہیے کہ وہ سنے تو ہی واجب ادا ہوگا. ہم نے اپنے اندر دل دل میں وعلیکم السلام کہہ دیا تو نہیں بات, تو واجب ادا نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ بندے کا حق ہے, بندے کا حق ہے تو بندے کو پتا چلنا چاہیے, اس تک اس کے قابو میں آنا چاہیے, وہ کان میں پہنچے گا تو یہ حق ادا ہوگا. تو بہرحال یہ یرحمک اللہ بھی چھینک کھانے والے کو وہ سنے اس طرح کہا جائے گا تو یہ واجب ادا ہوگا. امام نے دیکھا, امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے, کہ اب کشتی تو آگے نکل گئی, اب میں اگر یرحمک اللہ کہتا ہوں تو اس کے کان میں آواز نہیں پہنچے گی. تو انہوں نے کیا کیا, اس زمانے میں بڑی کشتیوں کے اندر کچھ چھوٹی کشتیاں ہوا کرتی, جیسے آج کل ہوائی جہاز میں بھی کشتیاں ہوتی ہیں نا, کوئی ان کیس کوئی حادثہ پیش آ جاوے تو اندر چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں, وہ وقت پر اتاری جاتی ہیں, اور اسٹیمر کے اندر بھی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں استعمال کرنے کے لیے. تو بڑی کشتیوں کے اندر چھوٹی کشتی بھی تھی, انہوں نے ایک درہم لے کر وہ چھوٹی کشتی کرائے پر لی, اس کو اتارا پانی میں, اس میں سوار ہو کر کنارے تک اس آدمی کے پاس پہنچے اور اس کو کہا جواب میں یرحمک اللہ, اور پھر واپس آ کر اپنی کشتی کے اندر سوار ہوئے. رات کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ابو داؤد نے ایک درہم میں جنت خرید لی. دیکھو یہ اعمال چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کتنا بڑا درجہ ہے. تو بہرحال یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں, بڑے بڑے محدثین نے ان کے علم حدیث کے اندر مہارت کا لوہا مانا ہے. محمد ابن اسحاق سغانی, محدث ابراہیم حربی, ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اولینا لابی داؤد الحدیث کما اولینا لداؤد علیہ السلام الحدید, کہ امام ابو داؤد کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کو ایسا نرم کر دیا جیسا حضرت داؤد علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. یہ اور امام بڑے ایک محدث ہیں موسیٰ, ہارون ابن موسیٰ, وہ کہتے ہیں کہ خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث و فی الآخرت للجنہ, کہ امام ابو داؤد دنیا کے اندر علم حدیث کے لیے اور آخرت کے اندر جو ہے وہ جنت کے لیے پیدا کیے گئے. سہل ابن عبداللہ تستری بہت بڑے بزرگ ہیں, ایک مرتبہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی ان لی الیک حاجتا, مجھے آپ سے ایک ضرورت پیش ہے. کہا کیا ہے؟ کہا وعدہ کرو کہ پورا کرو گے تو میں کہوں. کہا اگر میں پورا کر سکتا ہوں تو کروں گا. کہا آپ اپنی اس زبان کو باہر نکالیے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتے ہیں تاکہ میں اس کو بوسا دوں. یہ اتنے اونچے امام, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں حاصل کی. اس زمانے میں یہ حضرات محدثین کے حافظے, ان کی یادداشت جو ہے میموری بہت مضبوط ہوتی تھی. 500,000 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاصل کی, اور ان میں سے انتخاب کر کے کوپٹ کر کے 4,800 حدیثیں میں نے اپنی اس کتاب ابو داؤد شریف میں سنن ابو داؤد کے اندر رکھی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ 4 حدیثیں ہیں. یکفی الانسان لدینہ منہا 4 احادیث, کہ اس 500,000 حدیثوں کے ذخیرے میں سے ایک انسان کی دینداری کے لیے 4 حدیثیں کافی ہیں. ان 4 حدیثوں میں ایک حدیث یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی, کیا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. ہم اور آپ لا یعنی سنتے رہتے ہیں, اور دعوت و تبلیغ کے ہمارے احباب 6 نمبر جب بیان کرتے ہیں تو اس میں لایانی کا تذکرہ آتا ہی ہے. یہ لایانی کیا ہے؟ لایانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام یا ایسی بات جس کا نہ تو دین کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کے اعتبار سے. یعنی آدمی کا نہ دین اس پر موقوف ہے نہ دنیا. اگر کسی آدمی کو کسی کام سے دینی فائدہ پہنچتا ہے یا دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر جائز طریقے سے, یا کسی بات سے دینی فائدہ پہنچتا ہے یا دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے, تو وہ لایانی نہیں. اور اگر کوئی کام یا کوئی بات ایسی ہے کہ جس سے نہ تو دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا, تو اس کو کہیں گے لایانی. جیسے ہم لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے چوراہوں پر بیٹھ کر کے, اوٹوں پر بیٹھ کر کے, مجلسوں میں بیٹھ کر کے بس جو ہے بحثیں ہو رہی ہیں. آج الیکشن ہو رہا ہے, کون آئے گا, کیا ہوگا, دنیا میں فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, گھنٹوں ان بحثوں میں ہمارے اوقات ہم گزار دیں. کھیل کود کی چیزیں, کرکٹ کا جب راؤنڈ چلتا ہے, ورلڈ کپ چلتا ہے, تو کیا بوڑھے نے کیا جوان, کیا عورتیں کیا مرد, کیا چھوٹے کیا بڑے, سب وہ ایک آفت ہے, ایک بلا ہے جس نے سارے معاشرے کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے. سب ایسے دلچسپی کے ساتھ اس میں مشغول ہوتے ہیں, اللہ کی پناہ. اور اس کی ان مشغولی کی وجہ سے اور ان کے ان بار بار کے چرچوں اور اس میں دلچسپی لینے کی وجہ سے اس کے کھلاڑیوں کے ساتھ دل کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے اور ایسی محبت ان کی دل میں گھس جاتی ہے کہ اس کھلاڑی کے متعلق اگر کوئی ذرا آڑا ٹیڑھا لفظ بول دے تو ہمارا نوجوان آستین چڑھائے گا اس کے ساتھ لڑنے اور بھڑنے کے لیے. نعوذ باللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کوئی لفظ اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کی ایمانی غیرت کو جوش نہیں آتا, لیکن کھلاڑی کے متعلق کچھ کہہ دیا تو لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. کیوں؟ وہ دلچسپی, یہ جو دلچسپی لی جاتی ہے بار بار اس کے تذکرے اور اس کا شوق, اس کے نتیجے میں ان کی محبتیں دلوں کے اندر گھر کر گئی. کون ہے یہ کھلاڑی؟ ان کی بڑی تعداد تو وہ ہے جو کافر ہے, ہے نا, کافر اکثر. اور جو مسلمان ہیں ان کے اندر بڑی تعداد وہ ہے جو فاسق ہے. دیندار تو گنے چنے ہوں گے اس کے اندر. قرآن کہتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار, کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے یا کفر کر کے یا گناہ کے کام کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, ایسے لوگوں کی طرف تم مت جھکو, مائل مت ہونا, ورنہ جہنم کی آگ تم کو چھو لے گی. تو بہرحال یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چرچے جو ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے اب ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہو گیا, گویا ان کی زندگی ان کی پیروی میں گزر رہی ہے, لباس ان کے جیسا, چال ڈھال ان کے جیسی, وضاقتا بالوں کی تراش خراش ان کے جیسی, وہ ہر چیز میں چلیں گے تو اسی انداز سے. نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے یہ معلوم کرنے کی فکر نہیں ہے. اس محبت نے ان کی زندگیوں میں یہ تبدیلی پیدا کر دی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا خرابیاں آئی ہیں ہمارے معاشرے میں, اور ہم نے اپنی اولادوں کی طرف سے غفلت کر کے اور خود بھی ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر کن برائیوں کو اپنے معاشرے میں پنپنے کا موقع دیا ہے, یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کھیلوں کے تذکرے, کھیل کے تذکرے, کیا اس میں کوئی آخرت کا فائدہ ہے, کیا دنیا کا فائدہ ہے؟ نہیں, یہ سب قائم داخل ہے لایانی. اس میں ہماری زندگی کے قیمتی اوقات لگتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں. یہ میں نے لایانی کی تشریح میں, اس کی وضاحت میں دو باتیں کہی تھی, وہ کام اور وہ بات جس کا نہ تو دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کے اعتبار سے. ہمارے آپ کے اس ملک میں جب پہلا سفر ہوا میرا, ہمارے حضرت مفتی صاحب مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ تھے, ان کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی رمضان گزارنے کے لیے 85 ہجری میں عیسوی میں. اس وقت حضرت کے ساتھ رہے تو ایک صاحب کے مکان پر گئے تو مکان کے اندر کونے میں ایک بہت بڑا یہ رکھا ہوا تھا. آج میں نے مفتی صاحب کو وہ مسجد سالین کے باہر بہت بڑا, میں نے کہا اس مٹکے میں پانی بھرا ہے کیا کہ پانی نہ ہو نہ نل میں تو اس سے پانی لے کر کے وضو کیا جائے گا. تو بہرحال ایسا ایک بہت بڑا پوٹ کونے میں رکھا ہوا ہے, کہیں کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے. تو ہمارے حضرت نے گھر کے مالک سے پوچھا یہ کیا ہے, تو کہا یہ پوٹ ہے. پوچھا کس کام کے لیے, کہ بس شو کے لیے. تو میں جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت نے یہ سن کر فرمایا کہ آج تک لایانی کی دو قسمیں ہم سمجھتے تھے, کام اور بات, ایک تیسری قسم بھی سمجھ میں آئی چیز, کہ جس کا نہ تو آخرت کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو بہرحال اور آج دیکھ لیجئے ہمارے گھروں میں لایانی چیزیں کتنی ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیز کو کیا کر دے, چھوڑ دے. کیوں؟ یہ زندگی کے اوقات, اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے نا بڑی قیمتی ہے. یہ ایک ایسا عظیم اور قیمتی سرمایہ ہے کہ ضرورت ہے کہ اس کو ہم کام کی چیزوں میں استعمال کریں, اس کو ضائع اور برباد نہ کریں. یہ ہماری زندگی کے اوقات جو ہے نا بہت قیمتی. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر سورہ والاسر کی تفسیر میں ایک عربی شاعر کا شعر نقل کیا ہے اور زندگی کے متعلق, حیات کا انفاس تعد فکلما مزا منہا نفس انتقصت منہ جزا, کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ چند سانسوں کا مجموعہ ہے. ہماری زندگی کیا ہے؟ یہ چند سانس ہیں, وہی مل کر کے زندگی بنی ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یہ ہماری زندگی چند سانسوں کا مجموعہ ہے, جہاں ایک سانس لیا گویا زندگی کا ایک حصہ کیا ہو گیا, کم ہو گیا. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد کے ساتھ اکبر الہ آبادی کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے. کئی مرتبہ سنا حضرت کی مجلس میں, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ جو گھنٹے والی ٹکورے والی گھڑی ہوتی ہے نا, تو اس کے اندر ایک بجتا ہے تو ایک گھنٹہ, دو بجتے ہیں تو دو گھنٹے, تین بجنے پر. تو کہا یہ جو گھنٹیاں بج رہی ہے گھڑی کے اندر, وہ تمہیں یہ خبر دے رہی ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ کیا ہو گیا, گزر گیا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. حضرت فرماتے تھے کہ گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی, کہا کہ یہ آواز میں غور کرو گے نا تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ گھڑی بھی بول رہی ہے کیا, گھٹا دی گھٹا دی. کیونکہ ایسی مبہم آواز جو ہوتی ہے نا, آدمی اپنے ذہن میں جس پر بھی چاہے فٹ کرنا چاہے فٹ کر سکتا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ واقعہ یہ ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تیرا ہر سانس نخل موسوی ہے, تیرا ہر سانس نخل موسوی ہے, یہ مد و جزر جواہر کی لڑی ہے. کہ یہ ہم جو سانس لیتے ہیں نا, ہماری ہر سانس جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کو جس درخت میں سے اللہ کے کلام کی آواز آئی تھی, ظاہر ہے اس درخت کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز کر سکتی ہے؟ جس میں سے اللہ کے کلام کی آواز حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے سنی, تو گویا تمہاری یہ ہر سانس جو ہے اس نخل مسوی کی طرح ہے, اور یہ مد و جزر, یہ اتار چڑھاؤ جو ہو رہا ہے وہ جواہر کی لڑی ہے, وہ موتیوں کی ایک لڑی ہے. گویا ہماری زندگی کی اوقات جواہرات ہیں, بڑے قیمتی جواہرات, اور وہ گزر رہے ہیں. دیکھو یہ سرمایہ, ہماری زندگی جو ہے نا بڑا قیمتی سرمایہ ہے, لیکن یہ سرمایہ ایسا ہے کہ وہ گزرتا جا رہا ہے, ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, سیال سرمایہ, جامد نہیں. دیکھیے سرمایہ جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں, ایک تو سرمایہ وہ جو جامد, یعنی وہ ایسٹس کہ جو باقی رہنے والا, جیسے آپ کے پاس ایک زمین ہے ڈربن کے کسی پوش ایریے کے اندر, قیمتی زمین آپ کے پاس موجود ہے, تو وہ ایک سرمایہ ہے, لیکن وہ کیسا ہے, جامد, کوئی اس وہاں اپنی جگہ پر ہے, آپ جب باقی رہنے آپ کی زندگی بھر وہی رہے گا, کوئی چھین کے لے جائے گا نہیں. اور ایک سرمایہ وہ ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے, یعنی جمع ہوا نہیں ہے. دیکھو آپ کے پاس اگر رینٹ ہے 1 لاکھ تو یہ جامد سرمایہ ہے, آپ ان 1 لاکھ رینٹ کو تجوری میں رکھیے, بینک میں رکھیے, کسی دوست کے پاس امانت کے طور پر رکھیے, آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں 1 سال بعد 2 سال بعد وہ آپ نکالیں گے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن یہ زندگی کے اوقات جو ابھی گزرتے جا رہے ہیں یہ بھی بہت قیمتی سرمایہ ہے, لیکن یہ سرمایہ کیسا ہے, ہاتھوں ہاتھ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, یہ سیال سرمایہ, رننگ چل رہا ہے, ہم اس کو بند کر کے نہیں رکھ سکتے. مان لیجئے اس وقت آپ کا کوئی کام نہیں ہے اور آپ یوں سمجھے کہ یہ میرا 1 گھنٹہ خالی ہے, آپ یوں سوچیں کہ اب یہ 1 گھنٹہ خالی ہے, میں اس کو بند کر کے تجوری میں رکھ دوں, پرسوں مجھے ضرورت پیش آئے گی تب نکال کے استعمال کروں گا, تو کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں. یہ سرمایہ جامد نہیں, وہ تو آپ کہیں اس کو جمع بند کر کے رکھ ہی نہیں سکتے, وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. میں اس کو ایک دوسری مثال دے کر آپ کو سمجھا دوں سرمایہ کے اندر, کہ بھئی دیکھیے میں نے کہا نا کہ ڈربن کے ایک پوش ایریا میں بہت اچھا زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے نا آپ کے پاس ہے, اور آپ کے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ رینٹ بھی ہیں, کسی دوست نے آپ کو مشورہ دیا کہ بھئی پیسے بھی ہیں اور زمین کا ٹکڑا خالی پڑا ہوا ہے, کوئی جو ہے شاپنگ سینٹر بنا لو نا, اس سے کرایہ آئے گا. آپ کو بھی مشورہ پسند آیا, شاپنگ سینٹر آپ نے بنا لیا. تب یہ زمین اور اس کی جو عمارت شاپنگ سینٹر, یہ تو جامد سرمایہ, لیکن اس شاپنگ سینٹر سے جو فائدہ اٹھایا جائے گا, یعنی اس کو آپ لوگوں کو کرائے پر دیں گے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے بدلے میں آپ کو کیا ادا کریں گے, کرایہ ادا کریں گے, وہ سیال سرمایہ ہے. یا آپ خود جو ہے اس دکان کو تجارت میں لگائیں, اپنے کام میں لیں, یہ سیال سرمایہ. شاپنگ سینٹر تیار ہو گیا, دکان گویا اس تجارت کے قابل ہو گئی, لوگ آ رہے ہیں, بھائی کرایے پہ دیں گے, کبھی دو میں سوچتا ہوں. اسی سوچنے میں آپ نے 1 سال نکال دیا, تو 1 سال جو آپ نے نکالا کیا ہوا, وہ 1 سال کا کرایہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ضائع اور برباد, جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھایا جا, وہ سیال سر. دکانیں اپنی جگہ پر ہیں, وہ جامد سرمایہ, وہ کہیں گیا نہیں, لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کا یہ جو تھا سرمایہ, وہ ایک الگ سرمایہ تھا, وہ سیال تھا. ایسے ہماری زندگی جو گزر رہی ہے ایک سیال سرمایہ ہے. اب ہم اس کو, میں نے جیسا کہا نا, بند کر کے تو رکھ نہیں سکتے, ہاتھوں ہاتھ گویا اس سے اگر فائدہ اٹھا لیں, کوئی ایسا کام کر لیں جس سے آخرت کا فائدہ ہو یا دنیا کا, تو کیا ہوگا, یہ سرمایہ کارآمد ہوگا. اس 1 گھنٹے میں ہم نے کوئی کام کیا جس کام کی ہم کو اجرت اور مزدوری 10,000 رینڈ مل گئی, تو گویا یہ 1 گھنٹہ اس کی ہم نے کیا کر لی, قیمت وصول کر لی. یہ اس سے اگر بیٹھے رہتے ایسے ہی جانے دیتے, وقت کو گزرنے دیتے, تو ہمارا یہ سیال سرمایہ کیا ہوتا, ضائع. ہم نے کام کر کے مزدوری حاصل کر کے اس کی قیمت جیب میں رکھ لی, دنیا کا فائدہ اٹھایا یا آخرت کا فائدہ اٹھایا؟ آپ نے اتنی دیر قرآن کی تلاوت کی, تسبیحات پڑھی, اور یہ اتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے کہ دنیا کا کوئی سرمایہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیے, اگر کوئی آدمی بہت کچھ پڑھا لکھا, بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں, اور اس کو جو ہے کوئی کمپنی مہینے کی 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ رینٹ کے بدلے میں اس کو سروس پر, ملازمت پر رکھنے کے لیے تیار ہے, 50 لاکھ مہینے کی تنخواہ, تو اب سال بھر کی کتنی ہو جائے گی؟ 6 کروڑ ہو جائے گی نا, 6 کروڑ. اب ایسی اگر 10 سال ہے تو 60 کروڑ رینٹ ہو جائے گی ملا کر کے, 20 سال ہے تو 120 کروڑ, اور 30 سال ہے تو گویا 180 کروڑ. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ 30 سال کی سروس کر کے 180 کروڑ روپے اس نے جو جمع کیے, اس سے اگر وہ آپ کے ڈربن کے کسی پوش ایریے میں کوئی زمین خریدنا چاہے, کوئی عمارت خریدنا چاہے, تو آج کے بھاؤ کے حساب سے کتنی خرید سکتا ہے وہ؟ 2 مکان, 3 مکان, 2 پلاٹ, 4 پلاٹ, اس لیے کہ بھاؤ بھی آج کل تو کروڑوں کا چل رہا ہے. گویا اپنی جس کی تنخواہ ہم اتنی بڑی کہہ رہے تھے کہ ایسی تنخواہ کوئی آدمی پاتا نہیں ہے, بہت کم خوش قسمت ایسے ہیں جن کو اتنی بڑی تنخواہ ملتی ہو. اتنی بڑی تنخواہ پانے والے نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا اس سے اگر اس نے دنیا کی یہ دولت چیز خریدی تو کتنے پلاٹ ملے اس کو ڈربن شہر کے پوش ایریے میں؟ 2 پلاٹ 3 پلاٹ 4 پلاٹ 5 پلاٹ. کیا پورے ڈربن کا کوئی پورا بازار خرید سکتا ہے, پورا ایریا خرید سکتا ہے؟ نہیں. اس کے برخلاف آخرت کا معاملہ لے لو, آخرت کے اندر ایک ادنا جنتی کو, حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سے سب سے آخر میں جس آدمی کو نکالا جائے گا اور وہ جب جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو تمنا کر, کیا چاہیے تجھے؟ وہ تمنا کرے گا یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. تمنا کرتے کرتے اس کی عقل کام نہیں کرے گی, کھوپڑی جواب دے جائے گی, تمنائیں بھی اب سمجھ میں آتی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو تمنائیں یاد دلائیں گے, یوں تمنا کر یوں تمنا کر, اور سب تمنا کر چکنے کے بعد باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جتنی تمنا کی تجھے ملے اور دنیا کا 10 گنا, پوری دنیا کا 10 گنا. ایک ادنا جنتی کو جو ملے گا وہ ایک سبحان اللہ کا کیا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو وہ ثواب میں بتلانا چاہتا ہوں, 2 واقعے بتلاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سورج گرہن کی نماز پڑھائی. نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, ہاتھ آگے جیسے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں, پھر نمازی کے دوران ایک دم پیچھے ہٹے جیسے کسی چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچنا چاہتے ہیں. خیر نماز جب پوری ہو گئی, حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آج تو آپ نے نماز کے دوران کچھ ایسے کام کیے جو عام طور پر آپ نماز میں کرتے نہیں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے دوران میرے سامنے جنت اور جہنم کا نظارہ پیش کیا تھا, میں نے جہنم کو دیکھا, اس کی آگ کی تپش اور گرمی سے بچنے کے لیے میں پیچھے ہٹا, میں نے جنت کو دیکھا تو میں نے چاہا کہ اس کا خوشہ توڑ لوں. بخاری شریف کی روایت ہے اور حضور فرماتے اگر میں اس کا خوشہ توڑ لیتا تو تم لوگ یعنی پوری امت قیامت تک کھاتی رہتی تو بھی ختم نہ ہوتا. یہ حضور فرماتے, اس لیے کہ جنت کی نعمتیں ہیں, فنا نہیں آئے گا. جو کوئی آدمی اس خوشے میں سے ایک دانہ توڑے گا آٹومیٹک اس کی جگہ پر دوسرا دانہ خود بخود ہو جائے گا, ختم ہی نہیں ہوگا. جب ایک خوشے کا یہ حال ہے, کس کے؟ جنت کے, تو جنت کے درخت کا کیا حال ہوگا؟ ایک خوشہ ایسا ہے تو درخت تو کتنا قیمتی ہوگا, اور ایسے درخت ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو سب بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, اس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلوات والسلام سے بھی ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلوات والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, آپ نے فضائل ذکر میں یہ روایت سنی ہوگی کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا, جب یہ سنیں تو ہمیں کہنا چاہیے وعلیہ وعلی نبینا الصلوۃ والسلام, اور ان کو یہ کہنا کہ جنت تو چٹیل میدان ہے, اس کے درخت ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یعنی آدمی ذکر کے ان کلمات کو جتنا بھی پڑھے گا اتنے درخت جنت کے اندر کیا کر جائیں گے, لگ جائیں گے. اب آپ گھڑی لے کر کے بیٹھو, میں آپ کو بتلاتا ہوں, ایک منٹ میں آپ سبحان اللہ اطمینان سے اگر پڑھیں گے تو بھی 50-60 مرتبہ, اور جلدی جلدی پڑھیں گے تو 100 مرتبہ ایک منٹ میں پڑھ لیں گے. تو گویا ہم ایک منٹ میں جنت کے کتنے درخت حاصل کر سکتے ہیں, 100, اور جنت کا ایک درخت جیسا کہ ابھی میں نے بتایا خوشہ اتنا قیمتی, تو درخت کتنا قیمتی. آپ اپنے جنوبی افریقہ میں کوئی ایسا باغ جس کے اندر آم کے درخت لگے ہوئے ہوں, لیچی کے درخت لگے ہوئے ہوں, یا اور کسی پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہوں, ایسے 500,000-2,000 درختوں والا باغ خریدنا چاہے تو کتنے پیسوں میں آئے گا, کتنے ہزار رینڈ خرچ کرنے پڑیں گے آپ کو. اور اگر آپ بنانا چاہیں تو زمین عمدہ خریدنی پڑے گی, اس کے اندر محنت کرنی پڑے گی, کھاد ڈالنی پڑے گی, پانی ڈالنا پڑے گا, قلم ہلا کر بونی پڑے گی, کئی سال کے بعد جب پھل دینا شروع کرے گا, بھئی یہ 500 درخت جو ہیں لیچی کے اب پھل دے رہے ہیں, تو کتنی محنتوں اور کتنے پیسوں کے خرچ کرنے کے بعد, اور یہاں ایک منٹ میں یہ مل گیا, دو منٹ میں. تو اب بتائیے کہ ہم جو اپنے اوقات کو جہاں لگا رہے ہیں اور جہاں لگانا چاہیے, کہاں لگا سکتے ہیں اور کہاں لگا کر کتنی قیمت اس کی وصول کر سکتے ہیں. ہمارے اسلاف جن کا حال یہ تھا, جیسے کہ آپ نے فضائل ذکر اور فضائل صدقات میں سنا ہوگا, علی جرجانی ایک بزرگ تھے جو روٹی کھانے کے بجائے ستو پھانک لیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ روٹی نہیں کھاتے ستو کیوں پھانکتے ہیں, کہا میں نے حساب لگایا, روٹی کو توڑ کے منہ میں رکھنے کا, چبانے کا, اس میں دیر لگتی اتنا, اب میں ستو پھانک لیتا ہوں تو جلدی سے نمٹ گیا, اتنا وقت بچ جاتا ہے, جس میں 70 مرتبہ 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں. تو بس میں نے روٹی کھانا چھوڑ دیا, اس کی جگہ پر کیا ہے ستو پھانک کر گزارا کر لیتا ہوں. اور یہ 40 سال سے ان کا معمول تھا, 40 سال. ہم اور آپ تو بریانی اور زردہ روزانہ کھائیں تو 2 دن کے بعد کہیں گے بھائی اب تو منہ ہو گیا, ذرا کچھ اور لاؤ ٹیسٹ بدلنے کے لیے. لیکن وہ آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے 40 سال سے خالی ستو پر اکتفا کر رہے تھے. حضرت داؤد تائی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روٹی کو چبا کر کھانے کے بجائے بھگو لیا کرتے, اور بھیگنے کے بعد جب نرم ہو جاتی تھی منہ میں رکھ کے اتار دے. روٹی کا مقصد تو غذائیت حاصل کرنا ہے نا, تو اس روٹی کو بھیگی ہوئی بھی آپ پیٹ میں اتار دیں گے تو پیٹ کو جو غذا ملنی چاہیے وہ مل جائے گی, وہ مقصد حاصل ہو جائے گا, اتنی پیٹ کی غذائی ضرورت پوری ہو جائے گی. اور گویا ان کو کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, کہا کہ میں نے چبانے کا حساب لگایا اور یہ بھیگی ہوئی نرم کر کے کھانے کا اتنا وقت بچ جاتا ہے جس میں میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہوں, تو پھر میں نے چبانا چھوڑ کر کے بھگو کر کے. اور ہمارا حال کیا ہے, پلیٹ میں اگر روٹی رکھی ہو اور اس پلیٹ میں پہلے سے اگر کوئی پانی کا ایک قطرہ تھا, اور روٹی رکھنے کی وجہ سے روٹی کا جو حصہ پانی کے اس قطرے پر آیا, جب کھانے کے دوران وہ ٹکڑا ہمارے منہ میں جائے گا تو ہمارا موڈ خراب ہو جائے گا, ارے یار مزہ بگڑ گیا, ہم مزے کے ایسے طلبگار ہیں, اور انہوں نے یہ مزہ چھوڑ رکھا تھا کائی کے لیے, آخرت کا فائدہ. آپ اندازہ لگائیں جو آدمی اپنے کھانے کے وقت میں سے کٹنگ کر کے اللہ کی یاد میں لگاتا ہو, وہ دوسرے اوقات کو ضائع اور برباد کرے گا؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو بس ایسے بیکار چرچوں کے اندر اپنے بیکار بحثوں میں، بیکار گفتگو میں اپنے اوقات کو ایسا برباد کرتے ہیں کہ ہمیں بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ جمال الدین قاسمی مصر کے بہت بڑے جو ہے عالم گزرے ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے۔ وہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھ کر کے وہ ایسے گپ شپ کر رہے ہیں، تو یہ منظر دیکھ کر کیا کہنے لگے، اگر وقت ایسی چیز ہوتی جو خریدی جا سکتی تھی تو ہم ان کا وقت خرید لیتے، کہ ان کے پاس بیکار ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ سمجھ آئے گا نہیں؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کون سی، یہ زندگی کے اوقات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو تربیت فرمائی اور امت کو کا جو مزاج بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے لوگوں کو واقف کرتے تھے اور اس سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے وہ آپ متوجہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغتنم خمسن قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شباب کا قبل حریم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ اللہ نے جوانی عطا فرمائی ہے تو یہ جوانی جو ہے وہ اللہ کی ایک ایسی عجیب و غریب نعمت ہے۔ جوانی میں آدمی کی تمام صلاحیتیں، اس کی تمام جو ہے قوا بڑے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کو متوجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ چیز عطا فرمائی، لیکن یاد رکھنا یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ تو ڈھلتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے۔ ہم خود ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم جس دنیا کے اندر ہیں وہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ کلو من علیہا فان، قرآن میں باری تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو جب یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس چند روز کی ہے، ہمارے ہاتھ سے نکلے اس سے پہلے اس سے کیا کر لو، فائدہ اٹھا لو۔ اسی کو حضور فرماتے ہیں شباب کا قبل حریم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جو لوگ بوڑھے ہیں پوچھو ان کو، آج جوانی کو یاد کر رہے ہیں، ہم بھی یاد کر رہے ہیں بڑھاپے کے اندر جوانی کو، لیکن بس وہ تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، معاملہ ایسا ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وصحت کا قبل سقم کا، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ تندرستی اللہ نے دی ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے گجراتی میں کہاوت ہے، پہلو سوکھتے جاتے نریا، کہنا پہلی نعمت وہ ہے کہ آدمی کیا ہو، مال و دولت سے بھی بڑھ کر یہ نعمت ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کے پاس دولت کی ریل پیل ہو لیکن تندرستی نہیں ہے تو دولت کیا کام کی، وہ تو اس کو تو پتلی دال ہی کھانی پڑے گی۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صحت بڑی عجیب نعمت ہے اللہ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی تندرستی کو بڑھاپے سے، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ معلوم نہیں یہ تندرستی کب ختم ہو جائے، ویسے بھی بڑھاپا آئے گا تو جائے گی موت کے بعد، لیکن موت سے پہلے بھی، جیسے موت کی کوئی گارنٹی نہیں نا، ایسے بیماری کی بھی کوئی گارنٹی۔ ابھی مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اور پیر پھسلا اور گرا اور ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کب کیا بیماری آ سکتی ہے، کہاں نہیں جا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی اللہ نے تندرستی دی ہے تو اس تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ کر کام کر لو، فائدہ اٹھا لو، اپنے نامہ اعمال کے اندر ثواب جمع کر لو۔ وہ غنا کا قبل فقر کا، اللہ تعالیٰ نے اگر مالداری دی ہے تو اس مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ہو سکتا ہے دنیا ہی کے اندر یہ مالداری ختم ہو جائے، بہت سو کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا تھا، آج آپ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بالکل جو ہیں خالی ہاتھ ہیں، اور اگر نہیں بھی گیا زندگی میں تو موت تو آ کر کے چھڑائے گی دولت کو۔ تو مالداری کو غریبی سے، فقر سے پہلے۔ وہ فراغ کا قبل شغل کا، اور فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے. یہ اللہ نے فرصت دی ہے, موقع ہے, اس فرصت میں بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. پھر مشغولی ایسی آ جاتی ہے کہ آدمی تمنا کرتا ہے کاش کچھ فرصت ملتی تو کچھ کام کر لیتے. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اور اپنی زندگی کو موت سے, زندگی جیسی بھی ہو. ایک آدمی ہے بستر پر اپاہج پڑا ہوا ہے, ہاتھ بھی حرکت نہیں کرتے, پاؤں بھی حرکت نہیں کرتے, بالکل ایسے ہی پڑا ہوا, لیکن زبان چلتی ہے. تو اس زبان سے سبحان اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, وہ ان کو کشف قبور ہوتا تھا. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قبر والے کے اوپر کیا حالات گزرتے ہیں وہ بتلا دیتے ہیں. ایسے اللہ کے بندے اس کو کشف قبور کہتے ہیں. اللہ والے تھے, ایک قبر کے پاس ان کا ٹھہرنا ہوا تو ان کو کشف قبور میں پتا چلا کہ قبر والا قبر کے اندر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اسی حالت کشف میں کانٹیکٹ ہوا, بات کر رہے ہیں اس سے کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, میٹر بند ہو جاتا ہے. اپنے بولتے میٹر بند ہو گیا ہے, کام بند. لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرا جب انتقال ہوا اور انتقال کے بعد جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو دفن کر کے جب لوگ جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر کے اس مرنے والے سے سوال کرتے ہیں, مر ربو کا وما دینوں کا وما تقول و فیاد الرجول, کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور اس شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تم کیا کہتے ہو. میرے پاس بھی فرشتے آئے اور میں نے ان سوالات کے جوابات ایک دم بالکل ایگزٹ برابر دے دیے. جب جوابات برابر دے دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتلایا گیا کہ بھائی تم نے جواب برابر دیے, تم کامیاب, لیکن جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی تم کو اسی عالم برزخ میں ویٹنگ روم کے اندر رہنا ہے. البتہ آپ کو جیسے جنت کے اندر مرتبہ ملنے والا ہے اسی کی مناسبت سے اس ویٹنگ روم میں بھی آپ کو فیسیلیٹی دی جائے گی, اور جو تم کو جو تمہاری جی چاہے وہ کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. کیا جی چاہتا ہے؟ کہا مجھے دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت تھی, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے, اس لیے مجھے اجازت ملی, میں پڑھتا ہوں. جب سے میں دفن ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک آپ سے بات کر رہا ہوں, 70,000 یعنی 70,000 قرآن پورے کر چکا ہوں. آگے کی بات میں بتلانا چاہتا ہوں. آگے وہ کیا کہتا ہے ان بزرگ سے, اگر آپ اپنا ایک سبحان اللہ دیں تو میں یہ 70,000 قرآن آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. تو بزرگ کہے کیا بات ہے؟ کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ 70,000 قرآن میں نے کہاں پڑھے, زمین کے نیچے, کہاں, قبر میں جانے کے بعد. یہ ثواب تو کہاں ملتا ہے؟ یہاں زمین کے اوپر ملتا ہے, موت سے پہلے. یہ جو میں نے پڑھے ٹائم پاس کا کام دیا, لیکن میرے نامہ اعمال میں اس کی وجہ سے ایک بھی نیکی لکھی نہیں گئی, اور تم ابھی زمین کے اوپر ہو, تمہارا وہ سبحان اللہ میرے 70,000 قرآن سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دے رکھا ہے, زندگی عطا فرمائی ہے, اس زندگی سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے, ایک قبر کے اوپر نظر پڑی تو اپنے اونٹ سے اتر کر کے دو رکعت پڑی, تو وہ سمجھا شاید قبر والے سے کوئی رشتہ داری ہوگی اس لیے دو رکعت پڑھ کے دعا وعا کا اہتمام شاید کیا ہو. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا نہیں, اس قبر کو دیکھ کر مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا کہ آدمی جب مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو تمنا کرے گا کاش مجھے دو رکعت پڑھنے کا موقع مل جاتا, لیکن نہیں ملے گا. کیا اس قبر کو دیکھ کر مجھے حضور کا وہ ارشاد یاد آیا تو میں نے سوچا کہ میں تو ابھی قبر میں نہیں گیا ہوں, مجھے تو ابھی موقع ہے, اس لیے میں نے اتر کر دو رکعت پڑھی.
ये हजरत भी देखो, हम तो याद आवे तो भी उतर कर पढ़ेंगे नहीं, उनका मिजाज देखो हमारा मिजाज देखो। तो बहरहाल मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी की कदर व कीमत हमें बतलाई। हुजूर का इरशाद है, नेमतान मक़बूनुन फ़ीमा कसीरुन मिनन्नास अस्सेहत वल फ़िराक। अल्लाह की दो नेमतें ऐसी हैं जिनके मामले में लोग धोखे में हैं। लोग यूँ समझते हैं गोया ये नेमतें हमेशा रहेगी, हालांकि जैसा कि अभी बतलाया ये दुनिया हमेशा नहीं रहती, हम हमेशा नहीं रहते, तो ये कहाँ हमेशा रहेगी। एक तो तंदुरुस्ती और एक फुर्सत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खियारुकुम अतवलुकुम आमालन व अहसनुकुम आमाला, तुम में सबसे बेहतर वो हैं जिनकी जिंदगियां लंबी हों और उनके आमाल अच्छे हों। खैरुन्नास मन ताला उम्रुहु व हसन अमलुहु, ये सबसे बेहतर आदमी वो जिसको अल्लाह लंबी उम्र दे और नेक आमाल करने की तौफीक भी अता फरमाए। हुजूर ने हमको फरमाया दुनिया की कौन सी चीज है जो हुजूर ने मिश्कात में रिवायत है, अय्युहन्नास मा मिन शैइन लैसा मिन शैइन युकर्रिबुकुम इलल जन्नते व युबाइदुकुम अनि नारे इल्ला अमरतुकुम बिही। ए लोगो, दुनिया हर वो काम जो तुमको जन्नत से करीब करने वाला और जहन्नम से दूर करने वाला है मैंने तुमको उसके करने का हुक्म दिया। वलैसा मिन शैइन युकर्रिबुकुम इलल नार व युबाइदुकुम अनिल जन्नते इल्ला कद नहैतुकुम अन्हु, और हर वो काम जो तुमको जहन्नम से करीब करने वाला और जन्नत से दूर करने वाला है मैंने तुमको उससे मना कर दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी खैरखाई जितनी हो सकती थी कर ली। अब ये जिंदगी के औकात, अल्लाह ने ये दौलत हमें दी है, ये औकात जिंदगी मैंने कहा ना बहुत कीमती सरमाया है, रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। और देखो ये रॉ मटेरियल जो है ना, आप उस रॉ मटेरियल से जो चीज बनाएंगे उसके मुताबिक उसकी कीमत लगेगी। लोहे का एक टुकड़ा है, उस लोहे के टुकड़े को किसी ने साइकिल का एक पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया तो उस लोहे के टुकड़े की कीमत साइकिल के हिसाब से लगेगी। और उसी लोहे के टुकड़े को अगर बाइक का पार्ट बनाने में इस्तेमाल किया गया तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी और बाइक के मुताबिक हो जाएगी। और उसी लोहे के टुकड़े को अगर कार का पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया तो कई गुना उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और उसको अगर हवाई जहाज का पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया तो और कई हजार गुना उसकी कीमत बढ़ जाएगी। है वही लोहे का टुकड़ा, लेकिन आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? यह औकात, ये जिंदगी के औकात अल्लाह ने दिए हैं, वो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जरा देख लो, जहां इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से उसकी कीमत लगेगी। और खाली मैं तो यूं कहता हूं ये वक्त ही नहीं, अल्लाह ने ये जितनी भी सलाहियतें अता फरमाई, हमारी जबान को बोलने की सलाहियत दी, कान को सुनने की सलाहियत दी, दिलो दिमाग को सोचने और समझने की सलाहियत दी, हाथ को पकड़ने की सलाहियत दी, पांव को चलने की सलाहियत दी, ये सारी सलाहियतें भी रॉ मटेरियल है। कहां इस्तेमाल करते हैं? अगर इसको दुनिया कमाने में इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया के हिसाब से इन चीजों की कीमत लगेगी। इसको आखिरत के लिए इस्तेमाल करेंगे, दीन के काम में लगाएंगे तो दीन के कामों के भी दर्जे मुख्तलिफ हैं। जैसा जैसा काम उसके मुताबिक आपकी कीमत उस चीज की कीमत लगेगी। इस आदमी की समझदारी की बात है कि आदमी अपनी जिंदगी के इन औकात को सही जगह इस्तेमाल करे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है किताब ज़ोहद व रकाइब, उसमें उन्होंने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का मकूला नकल फरमाया है, इन्नी राय तो अक्वामन कान अहद हूँ अशह अला उम्र ही मीन हो अला दनानी रही व दराहिम ही, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। हजरत हसन बसरी ताबी हैं, उन्होंने किन को देखा था? सहाबा को। मैंने ऐसे लोगों को देखा है جو اپنی عمر کے استعمال کرنے کے معاملے میں اس سے زیادہ بخیل تھے جتنا آدمی اپنے درہم و دنانیر روپے پیسوں کو استعمال کرنے کے معاملے میں ہوتا ہے. آدمی اپنے پیسوں کو دیکھ بھال کر کے کیا کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. کہاں لگا رہا ہوں, گویا وہ لوگ اپنی زندگی کے اوقات کو سوچ سمجھ کر کے لگاتے تھے, استعمال کرتے تھے. ہمارے اسلاف نے ہم کو اپنی زندگیوں کی قدر و قیمت سکھلائی ہے. یہ یورپ اور امریکہ کے اندر باقاعدہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا, بڑے سمجھدار لوگ ٹائم مینجمنٹ کورس تیار کرتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کورس. اس ٹائم مینجمنٹ کورس میں کیا ہوتا ہے, آدمی اپنے وقت کا صحیح استعمال کس طرح کرے وہ اس میں بتایا جاتا ہے. بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر, کمپنیوں کے بڑے جو مینیجر اور جو ہے اس کے یہ ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس بڑی قیمتیں ادا کر کے اس کورس میں حصہ لیتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہو. ہمارے اکابر اب ہمارے بزرگوں کی صحبت میں پا کر کے اس ٹائم مینجمنٹ کورس کے بغیر ہی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی کیا کرتے تھے, قدر و قیمت سمجھتے تھے. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں بزل, یہ بزل المجود یا ابو داؤد جو بھی بتلائے اسی کی شرح لکھی ہے, حضرت شیخ کے جو استاد اور شیخ تھے حضرت مولانا خلی احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے, تو وہ وہاں تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے مولانا شبیر علی رحمۃ اللہ علیہ, جو خانقاہ کے ناظم بھی تھے, ان کا پریس تھا. تو اس پریس میں وہ چھپتی تھی. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ مقدار تو وہ حضرت شیخ تھانہ بھون جاتے تھے اور اس کے پروف دیکھا کرتے تھے, پروف دیکھنا پڑتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ پروف تیار ہو کر کے ملتے تھے دوپہر کے وقت, زہر کے وقت, اور شام تک مجھے دیکھ کر کے کیا کرنے پڑتے تھے, واپس کرنے پڑتے تھے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عام مجلس روزانہ زہر کے بعد ہوتی تھی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سہدری تھی, وہاں حضرت تشریف فرما ہوتے تھے اور لوگ دور دور سے حضرت کی مجلس کے اندر شرکت کرنے کے لیے آتے تھے. حضرت فرماتے تھے وہاں سامنے کونے میں میں وہ پروف لے کر ان کو دیکھنے میں مشغول رہتا تھا. تو مجھے دل میں یہ حسرت بھی رہتی تھی کہ بھئی لوگ تو حضرت کی خدمت میں, حضرت کی مجلس میں شرکت کے لیے دور دور سے آتے ہیں, میں یہاں رہتے ہوئے بھی اس کام کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ کہا میں نے حضرت سے عرض کیا, حضرت میں بڑا محروم ہوں کہ لوگ دور دور سے آپ کی مجلس میں شرکت کے لیے آتے ہیں, میں اس کام کی وجہ سے یہاں رہتے ہوئے بھی آپ کی مجلس میں شریک نہیں ہو پاتا. تو جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, مولوی صاحب بس بس, آپ میری مجلس میں نہیں ہوتے لیکن میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں, میں اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے تم کو ہی دیکھتا رہتا ہوں اور دل میں یوں سوچتا ہوں کہ کام تو اسی طرح ہوتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے, حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہے, ہمارے سلسلے میں ان کا نام بھی آتا ہے. ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے آئے, وہ اپنا تسبیح پڑھ رہے تھے. حضرت خضر نے ملاقات کی, انہوں نے مساوہ کیا اور پھر اپنی تسبیح پڑھنے میں لگ گئے. حضرت خضر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. حضرت خضر سوچنے لگے یہ تو عجیب آدمی ہے, لوگ تو میری ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور یہاں میں خود ان کے پاس آ کر بیٹھا ہوں اور یہ میری طرف دھیان بھی نہیں دیتے. تو حضرت خضر نے خود ہی پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا, آپ جانتے ہیں میں کون؟ کہا جانتا ہوں. کہا میں خضر ہوں. کہا لوگ تو میری ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور میں آپ کے پاس خود بیٹھا ہوں, آپ مجھ سے بات کرنے کے روادار نہیں. کہا آپ کی ملاقات کی تمنا وہ کرے جس کو اللہ سے فرصت ہو, مجھے تو اللہ سے فرصت ہے نہیں. یہ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ان اوقات کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی, یا بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو نکالو. آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس نے ہمارے دین کو برباد کر دیا, لایعنی کی مشغولی نے دین کو برباد کر دیا. شیخ ابو القاسم جو امام ابو ثور کے شاگرد اور سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے ہیں, ان کا مقولہ غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ علامت و اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ فیما لا یعنی, اللہ تعالیٰ کے اپنے کسی بندے سے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو لایعنی کاموں میں مشغول کرے. جو آدمی لایعنی چیزوں میں مشغول ہو, سمجھ لو کہ اللہ اس سے ناراض ہے کہ وہ زندگی کے اتنی قیمتی سرمایے کو برباد کر رہا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ان اوقات کی قدر و قیمت سمجھیں. ہمارے اسلاف کے حالات پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. عامر ابن قیس ایک تابعی ہیں, بڑے زاہد بزرگ. کوئی آدمی ان سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھتا تو کہتے سورج کی حرکت کو روک دو تو میں بات کروں گا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور اللہ کی لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے شروع میں کی تھی, ترجمہ تو کر دیا, اس سلسلے میں ایک نقطہ بھی بتلا دیتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ساتھ میں کیا, دو جگہیں ایسی ہیں جہاں بیچ میں دوسری چیز کا تذکرہ آ گیا. ایک تو یہ قد افلح اہل علم اس کی قدر کریں گے اس نقطے کی, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون, کہ وہ ایمان والے کامیاب خوشحال ہیں جو نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں, جو لایعنی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, اور جو زکوٰۃ ادا کر. تو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں اس کو ڈالا, کس کو؟ لایعنی سے بچنے کو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لایعنی سے بچنے کا کتنا اہتمام. اور ایک دوسرا نقطہ یہاں یہ بھی بتایا گیا, جو لوگ لایعنی میں مشغول ہوتے ہیں وہ نماز کے خشوع سے محروم رہتے ہیں. آج یہ موبائل کی مشغولیت, لایعنی کی مشغولیت اتنی عام ہو گئی کہ آج کسی کی نماز میں بھی کوئی خشوع نہیں رہا. جتنا آپ کی لایعنی میں جتنی مشغولی رہے گی, اتنا آپ کی نماز خشوع سے دور ہو جائے گی. اللہ ہمیں توفیق دے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صل و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ, زندگی کے یہ قیمتی اوقات و لمحات جو تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان کی قدردانی اور ان کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ, یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک درخواست ہے, ہم کو یہاں سے جانا ہے, وہاں ڈربن پہنچنا ہے, اس لیے معذرت چاہتا ہوں اور مسافر سے معاف رکھیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے.